بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سمن ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے، معاف کیجیے گا۔ سمعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے علی اصغر برومند۔ سمعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے گا۔ پھر آپ سن سکیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام اسلام کی معرفت۔ پھر آخر میں پروگرام سماعت فرمائیے گا مقدس دفاع۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں انتخابی گہما گہمی، انتخابی مہم آخری مرحلے میں، عوامی جوش و خروش عروج پر۔ پاکستان میں قومی اسمبلی میں منگل کے ہنگامے کا جائزہ، 7 اراکین کے داخلے پر پابندی کا اعلان۔ ہندوستان میں پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں کا بحران، بدھ کو ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ آج امیدواروں کی تشہیراتی مہم کا آخری دن ہے۔ IRIB کے مختلف ریڈیو اور ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہی کورونا سے متعلق طبی ہدایت پر عمل کے ساتھ مختصر اجتماعات اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی کے ساتھ مختلف اداروں اور شخصیات نے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان ایام میں درپیش اہم ترین مسئلہ آئندہ جمعے کو ہونے والے صدارتی انتخابات کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انتخابات ہمیشہ غیر معمولی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور یہ انتخابات تقدیر ساز ہوتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ جمہوریت آئین کے اسلامی انقلاب کا اہم ترین ثمرہ ہے اور سب کو چاہیے کہ اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ کولمبیا، کویت، لبنان، دریاسنا 20,000 انقلابی قانون دانوں نے آئندہ جمعے کو ہونے والے انتخابات میں عوام کی جانب سے وسیع پیمانے پر شرکت کیے جانے کی ضرورت کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ایران کے انتخابات اسلامی انقلاب کے اہم ترین نتائج، دینی عوامی حاکمیت کا نمونہ، ملک کے سیاسی مستقبل کے تعین میں عوام کی شراکت اور قوم کی سیاسی شان و شوکت اور عظمت اقتدار اور قومی عزم و ارادے کا مظہر ہیں جو بین الاقوامی معاملات اور روابط میں راہ گشا اور مؤثر واقع ہوا ہے۔ اس بیان میں اسی طرح کہا گیا کہ پرشکور دانشمندانہ طریقے سے انتخابات کا انعقاد، سماج اور معاشرے کے مسائل و مشکلات کے حل، فتن و فساد اور سازشوں کی شکست و ناکامی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مذہبی اور سیاسی شخصیات نے بھی عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ دریاسنا، ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک نامزد امیدوار محسن مہر علی زادے نے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے ایران کے وزیر داخلہ کے نام اپنے ارسال کردہ مراسلے میں انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے شرکت کرنے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں ایران کے وزیر ثقافت اور ارشاد اسلامی کے پریس سیکرٹری محمد خدا دادی نے کہا ہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات کی کوریج کے لیے 500 غیر ملکی نامہ نگار پہنچ رہے ہیں۔ ایران کی وزارت ثقافت کے شعبہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے انچارج نے کہا ہے کہ دنیا کے 226 ابلاغیاتی اداروں سے تعلق رکھنے والے 500 غیر ملکی صحافی اور نامہ نگار ایران میں ہونے والے 13ویں صدارتی انتخابات اور شہری دیہی اسلامی کونسلوں کے 6ٹے الیکشن کو کوریج دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نامہ نگار دنیا کے 39 ممالک سے ہیں اور ان کی آمد اور سرگرمیوں کے لیے ضروری ہم آہنگی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ خدا دادی نے کہا کہ غیر ملکی صحافیوں کا ملک میں داخلہ صرف منفی کرونا ٹیسٹ کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے 336 غیر ملکی صحافی تہران میں مقیم ہیں اور 160 سے زیادہ غیر ملکی صحافیوں کو پریس ویزا بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نمائندے امریکہ، برطانیہ، اٹلی، بحرین، بیلجیم، ترکی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، چین، روس، جاپان، سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریا، اسپین، آسٹریلیا، نیدرلینڈ، قطر، جنوبی کوریا، شمالی کوریا، کینیڈا، کولمبیا، کویت، لبنان، لگزمبرگ، پاکستان، نائجیریا، آذربائیجان، افغانستان، آرمینیا، قرغزستان، عراق، عمان، متحدہ عرب امارات، فلسطین اور شام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کا 18 جون کو ملک بھر میں انعقاد کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے آئین کی نگراں کونسل نے ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو 25 مئی کو منظوری دی تھی، جن میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی، جوہری پروگرام کے سابق مذاکرات کار سعید جلیلی، پاسداران انقلاب اسلامی فورس کے سابق کمانڈر محسن رضائی، سابق رکن پارلیمان علی رضا زاکانی، موجودہ رکن پارلیمان امیر حسن قاضی زادہ ہاشمی اور ایران کے مرکزی بینک کے موجودہ سربراہ عبد الناصر ہمتی کے نام شامل ہیں۔ یورپی یونین میں شامل مختلف ملکوں کے سربراہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی نشست کے اختتام پر اپنے مشترکہ بیان میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا ایک حیات بخش پہلو ہے۔ یورپی یونین میں شامل مختلف ملکوں کے سربراہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی نشست کے اختتام پر اپنے مشترکہ بیان میں، جس کی ایک کاپی یورپی یونین کے انٹرنیٹ سائٹ پر بھی جاری کی گئی ہے، کہا ہے کہ اس بات کے لیے ہماری سفارتی کوششیں جاری ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کو آسان بنانے کے مقصد سے ویانا مذاکرات کا عمل مسلسل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، اور ہم ایران اور امریکہ کی جانب سے اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیے جانے کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یورپی یونین اور امریکہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے اس معاہدے میں مکمل طور پر عمل کیے جانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کے خلاف اہم ترین پابندیاں ختم کی جائیں۔ اس بیان میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر علیحدگی کی طرف کو اشارہ کیے بغیر ایران کی جانب سے اپنے رضاکارانہ وعدوں پر عمل سے پسپائی پر اظہار تشویش کیا گیا ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے ایسے اقدامات ہمارے لیے باعث تشویش ہیں جو ایٹمی معاہدے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دراصل ایٹمی مذاکرات میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر انریکا مورا نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ طے شدہ ہدف کے مطابق ایک معاہدے کے حصول سے ہم بہت قریب ہو چکے ہیں، تاہم اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ مذاکرات کے دور اب آخری دور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جمعے کے روز ہونے والے ایران کے صدارتی انتخابات اور انتخابات کے نتائج کے اعلان سے مذاکرات کے عمل پر کوئی اثر پڑے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ابھی چند گھنٹے قبل امریکہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ بعض مسائل ابھی حل نہیں ہوئے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ سسٹم کے تحت ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر کاربند نہیں رہا ہے، اور لندن اپنے یورپی شریک ملکوں اور امریکہ کے ساتھ مل کر اور روس اور چین کو ساتھ لے کر رائے حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے میں مکمل واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لندن نے ایسی حالت میں ایٹمی معاہدے کا تحفظ کیے جانے کی بات کہی کہ 18 مئی 2018 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر ٹرمپ کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کے ایک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کے اعلان کے بعد اس معاہدے کے یورپی فریق ملکوں کی جانب سے اس معاہدے کے تحفظ، امریکہ کی علیحدگی سے پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے کیے جانے والے وعدوں پر عمل درآمد کے فقدان سے اس معاہدے کی بحالی میں اور زیادہ مسائل و مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی میں 7 اراکین کے داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا جو منگل کے ہنگامے میں ملوث تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے منگل کو ایوان میں ہنگامہ کرنے والے 7 اراکین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی حدود میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ کے مطابق اسپیکر اسد قیصر نے یہ کاروائی پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کے تحت کی ہے۔ جن اراکین قومی اسمبلی کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ان میں علی نواز آوان، عبد المجید خان، فہیم خان، شیخ روحیل اصغر، علی گوہر خان، چودھری حامد حمید اور آغا رفیع اللہ کے نام شامل ہیں۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو پاکستانی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف بجٹ پر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حکومتی اراکین نے شور و غل کر کے انہیں بولنے نہیں دیا، جس پر اپوزیشن کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں طرف کے اراکین پارلیمان ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور ایوان میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ پاکستان کے حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں ایک دوسرے کو ہنگاموں کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اعتراضات اور عوام کے احتجاجی مظاہروں کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے چاروں بڑے میٹرو شہروں میں دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی قومی دارالحکومت دہلی میں بدھ کو پیٹرول 25 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96.66 روپے اور ڈیزل 13 پیسے کے اضافے کے ساتھ 87.41 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ممبئی میں پیٹرول قیمت 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 102.82 روپے اور ڈیزل قیمت 94.84 روپے فی لیٹر رہی۔ اسی کے ساتھ ہی چنئی میں پیٹرول قیمت 22 پیسے کے اضافے کے ساتھ 97.91 روپے اور ڈیزل قیمت 12 پیسے کے اضافے کے ساتھ 92.02 روپے، جبکہ کولکاتہ میں پیٹرول قیمت 24 پیسے کے ساتھ 96.58 روپے اور ڈیزل قیمت 13 پیسے کے اضافے کے ساتھ 90.25 روپے فی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے بدھ کو تیار ایندھن کی قیمت میں بھی 2.5% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس سے ہوائی سفر مزید مہنگا ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ 4 مئی سے ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں ایک مسلم سن رسیدہ شخص کی مبینہ طور پر داڑھی کاٹے جانے، مار پیٹ اور بدسلوکی کا واقعہ سیاسی رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے تفصیلات بتا رہے ہیں شمشاد کاظمی۔
اتر پردیش کے شہر غازی آباد کے لونی علاقے میں ایک سن رسیدہ عبد الصمد کو زد و کوب کیے جانے کے معاملے پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی نے اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے بعد اب ریاستی وزیر اور بی جے پی کے ترجمان سدھارتھ ناتھ سنگھ نے سماجوادی پارٹی پر جم کر نشانہ سادھا اور اسی مسئلے کو لے کر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی پر این ایس اے لگائے جانے کا مطالبہ کیا۔ سدھارتھ ناتھ سنگھ نے ٹویٹر کے ذریعے الزام لگایا کہ اپوزیشن خاص کر سماجوادی پارٹی آئندہ سال اتر پردیش میں اقتدار میں آنے کے لیے بیتاب ہے اور بی جے پی حکومت اتر پردیش کو ایک بار پھر فرقہ وارانہ طاقتوں کا گڑھ نہیں بننے دے گی، جیسا کہ ان کے بقول سماجوادی پارٹی کے دور اقتدار میں تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جس میں دکھایا گیا ہے کہ غازی آباد کے عبد الصمد نامی ایک بزرگ شخص کو کچھ نوجوانوں نے زد و کوب کیا، ان کی داڑھی کاٹ دی اور مبینہ طور پر انہیں جے شری رام کہنے پر مجبور کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں میں غم و غصہ دکھائی دیا، لیکن بعد میں پولیس نے کہا کہ اس واقعے میں کوئی فرقہ وارانہ اینگل نہیں ہے۔ پولیس کے بقول عبد الصمد نامی شخص تعویذ دیا کرتا تھا جسے لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ پولیس کے بقول 9 ملزمین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور اب تک 3 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ شخص کو زد و کوب کیے جانے کے بعد راہل گاندھی نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ شری رام کے سچے عقیدت مند ایسا کر سکتے ہیں، ایسی بربریت انسانیت سے کوسوں دور ہے اور سماج اور مذہب دونوں کے لیے شرمناک ہے۔ اسد الدین اویسی نے بھی شدت پسند ہندو نظریات پر نشانہ سادھتے ہوئے کمیشن برائے انسانی حقوق سے بھی اس کا نوٹس لینے کی درخواست کی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے راہل گاندھی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے ذریعے سچائی بتانے کے باوجود ایسے لوگ سماج میں زہر گھول رہے ہیں اور اقتدار کی لالچ میں انسانیت کو شرمسار کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آئندہ سال اتر پردیش میں اسمبلی کے انتخابات متوقع ہیں، جس کے لیے سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور حکومت اور اپوزیشن نے اپنا اپنا محاذ سنبھال لیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح جنوبی شہر غزہ میں فلسطینی استقامتی محاذ کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی شہر خان یونس میں بھی استقامتی فورس کے ایک اڈے پر حملہ کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی نقصان ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کا دعویٰ ہے کہ حملے غزہ سے ملحق صہیونی کالونیوں پر آتشیں بیلون پھینکے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں. اس سے قبل صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے مقبوضہ بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا. صہیونیوں نے منگل کو مقبوضہ بیت المقدس میں اشتعال انگیز پرچم ریلی نکالی تھی. اس کے جواب میں فلسطینیوں نے بھی مقبوضہ بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ پٹی میں صہیونیوں کے اشتعال انگیز اقدام کے خلاف مظاہرے کیے اور اس کی مذمت کی. امریکی میزائل ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے طیارہ بردار بحری بیڑے پر روسی اور چینی سپر سونک میزائلوں کے حملے کا خطرہ ہے. پینٹاگون سے وابستہ امریکی میزائل ایجنسی کے ڈائریکٹر ایڈمرل جان ہل نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے کو اب امریکی دشمنوں سے خطرہ لاحق ہے. جان ہل نے مزید کہا کہ سپر سونک میزائلوں کا خطرہ اب حقیقی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن ہمارے پاس اپنے دفاع کی صلاحیتیں موجود ہیں. روس کے پاس کرنزال سپر سونک میزائل موجود ہے جسے میگ 31 اور سوخوئی 34 سے فائر کیا جا سکتا ہے. روس ایک ایسا اسمارٹ میزائل بھی تیار کر رہا ہے جو بری اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چین نے بھی ڈونگ فینگ 17 میزائل کا تجربہ کیا ہے. امریکی میزائل ایجنسی کے سربراہ نے اسی بنا پر سپر سونک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کی غرض سے 2022 کے لیے $248 ملین کے فوجی بجٹ کا مطالبہ کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس مقصد کے لیے کچھ سیٹلائٹ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک روسی فوجی عہدیدار نے کہا کہ سپر سونک میزائلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف چند گھنٹوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ نوازش.
ایران میں 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کی گہمہ گہمی جاری ہے، اور کل صبح یعنی جمعرات کی صبح 8 بجے تک جتنے بھی نامزد امیدوار ہیں ان کے پاس انتخابی مہم چلانے کا وقت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گہمہ گہمی عوام میں اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران میں بلدیاتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور اس کی ایک الگ اہمیت ہے. تو ایران میں جو ایک سیاسی جشن اس وقت منایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کرونا کے ایام میں، اور تمام عالمی میڈیا کی اس وقت اس پر نظر بھی ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 400 سے زیادہ غیر ملکی نامہ نگار بھی جو ہیں وہ اس کی کوریج کے لیے ایران آ چکے ہیں، اور ان کو خاص پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ بھیجا گیا ہے مختلف شہروں کے اندر. کیا کہیں گے آپ؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں. دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گہمہ گہمی ہے، اور عوام کی شرکت کے عنوان سے بہت سارے ایسے سوالات بھی ہیں کہ جو معاشرے میں گردش کر رہے ہیں ان مناظروں کے بعد، ان مباحثوں کے بعد. چونکہ ہر کینڈیڈیٹ نے بالآخر اپنا ایک پروگرام پیش کیا ہے، دوسرے نے اس پہ نقد بھی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اب عوام کے پاس فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کن کا انتخاب کریں. یعنی وہ انہوں نے اپنے پروگرام تو اناؤنس کر دیے ہیں تقریباً. اب اس میں سے جو بنیادی ایشوز سامنے آئے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو داخلی اور خارجی میں تقسیم کر دیں کہ جو ایشوز ان مباحثوں میں سامنے آئے ہیں وہ عوام نے سنے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ عوام کو ایک جسے کہتے ہیں کہ لرننگ پروسیس سے گزارتے ہیں اس میں، اور چاہے وہ یوتھ ہو چاہے وہ خواتین ہو، وہ سنتے ہیں بالآخر پروگرام کو کہ بھائی آخر ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، ہمارا ملک کن مشکلات سے دو چار ہے، کون سے چیلنج ہیں جو فوری درپیش ہیں، کون سے داخلی ہیں، کون سے خارجی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک تربیتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام بھی تھا. چونکہ عموماً اگر اس کا موازنہ کریں ہم جو فیلڈز میں، جو بازاروں اور گلیوں اور میدانوں میں جو کمپین چلائی جاتی ہے، وہ اور میڈیا کی جو کمپین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لرننگ زیادہ ہے
جی
میڈیا کے اندر, چونکہ جی آپ کے جو اینکرز پرسن ہوتے ہیں جو اس پروگرام کو چلا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کچھ سوالات مطرح کرنے ہیں, اور وہ بھی ظاہر ایکسپرٹ وہ سوال کرتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ کوئی اینکر اٹھ کے آ گیا اور اس نے جناب شروع ہو گیا جی ادھر سے شروع کر دیں ادھر سے جو سوال ہو ایک دوسرے کے جواب, نہ پہلے سے ایک اچھی کمپیٹنٹ کمیٹی بیٹھی, اس نے سوالات جو ہیں وہ تیار کیے, پھر سوالات کے لیے ٹائم مخصوص کیا, پھر اس کو بڑے اچھے انداز سے یعنی میڈیا پہ پیش کیا
سے.
اور اس کے اندر پورے طریقے سے انصاف کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اور انتہائی منصفانہ انداز سے چیزیں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے لرننگ پروسیس سے ایرانی قوم گزری ہے اور اسے اپنے ملک کے بارے میں خوبیوں خامیاں دونوں میرٹس ڈی میرٹس دونوں جو ہیں اس وقت, بعض دفعہ ہم کہتے تھے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ بعض چیزوں کے بارے میں مثلا بڑے جو ممالک سمجھے جاتے ہیں ترقی کیا کہتے ہیں اب یافتہ اور ترقی پذیر, ان کی جو جسے کہتے ہیں نا عام پبلک اتنی انوالو نہیں ہوتی قومی امور میں, لیکن آپ ایران میں کہیں پہ بھی بازار میں چلیں کسی سے انٹرویو کرنا شروع کر دیں وہ بڑے اعتماد سے یہ کہتے ہیں میری رائے کے مطابق جی. میرے خیال میں, یعنی یہ جو چیز آنا ہے کہ میرے خیال میں, اس کے مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہے, اس نے اس پہ سوچا ہے تو اس نے اپنی ایک رائے بنائی ہے نا, ورنہ تو ہم اگر کسی کوئی سوال کریں تو فوراً جو اس کے منہ میں آتا ہے تو پہلے گویا اپنا ایک نظریہ بیان کرتا ہے, اس کی اب سمجھ آتی ہے کہ جب آپ تین چار مباحثوں کے اندر اتنے مسائل کو پیش کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ اندرونی ہے, اس کو چار پانچ کینڈیڈیٹس نے اس طرح پیش کیا, دو نے اس طرح پیش کیا, تو یہ وہ خود پھر اپنے اس کی اس کو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں برین اسٹارمنگ, وہ اپنے ذہن کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک بناتا ہے ایک رائے بناتا ہے کہ مثلا یہ چیز ہے وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو بڑا اچھا یہ الیکشن اس دفعہ کی کمپین, چونکہ باہر توجہ کم رہی, کیونکہ پہلے یہ تو تھا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں تو وہ توانائیاں یا مصروفیات دونوں طرف تقسیم ہو جاتی تھیں, اس دفعہ چونکہ وہ نہیں تھا تو زیادہ سے زیادہ جس نے بھی اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں یا ان کے پروگرام کے بارے میں تو مجبور تھا کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے اس کو سنے, نہ کہ کسی ریلی کے اندر, نہ کسی اس جوشیلی اور جو عموماً سیاسی جلسوں میں جو خطاب ہوتے ہیں نا اس میں تو پروگرام نہیں پیش کیا جاتا, وہ تو ایک جذباتی کیفیت بنائی جاتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ابھی تک تو یہ مرحلہ بڑا خوش اسلوبی سے طے پایا ہے اور لوگ ویل اویئر ہوئے ہیں آئندہ کے اپنے سسٹم پروگرام اور آئندہ کی مشکلات اور چیلنجنگ کے عنوان سے, لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کی اجازت سے عرض کرتا چلوں جو جس کو میں شروع میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے جمہوری ملک اس جمہوریت کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, انہیں تو جسے کہتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ بھئی ایک مسلمانوں کا ملک ہے, ایک نیا نظام ہے, اس نظام کے اندر بھی انہوں نے جمہوریت کو بہت اچھے طریقے سے سمو لیا ہے, لیکن ان کی طرف سے یعنی بجائے یہ کہ جمہوریت کی حمایت, اس وقت دیکھیں امریکی میڈیا, اس وقت برطانوی میڈیا, یا ہم جس کو کہیں ایران مخالف جو میڈیا ہے, وہ سب کا سب کہہ رہے ووٹ نہ ڈالو, یعنی جمہوریت کی جو بنیاد ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں ووٹ نہ ڈالو, بھائی آپ کہو کہ بھائی یہ غلط نظریات ہیں اس کو ووٹ نہ دو دوسرے کو دو, یعنی وہ آپ اب جب آپ کے پاس سات آپشن ہیں ہر طرح کے مثلا کینڈیڈیٹس موجود ہیں, آپ اپنا آپشن استعمال کریں, آپ سمجھیں کہ اس کی رائے اس مسئلے میں یہ خارجہ پالیسی کے عنوان سے اس کی بڑی بیلنس رائے ہے, یہ جو ہے اس کی رائے جو ہے آئندہ ملک کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی, تو آپ اس کو رائے دیں اور اس کے لیے تشویق کریں, پھر یعنی حوصلہ افزائی کریں, بھائی نہیں ووٹ دیں تاکہ آپ اپنے مرضی کا نظام لیں, ایک تو یہ جو دشمن ہے نا وہ کہہ رہے ووٹ نہ ڈو, ایک دوسری طرف سے وہ ڈکٹیٹر, وہ ممالک جن کے ہاں جمہوریت کی جیم بھی نہیں ہے, وہ لگے ہوئے جناب چیخ چلا رہے ہیں جناب یہ اس جمہوریت میں یہ خامی ہے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو ویسا ہونا چاہیے, بھائی آپ کے ہاں تو اب سعودی عرب کس منہ سے کر سکتا ہے بھائی کہ وہ ایران کے الیکشن نظام پہ بحث کرے, بھائی کوئی بہت بڑا جمہوری ملک ہے اس نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے پچھلے 200-400 سالوں سے وہ جمہوریت کو آگے لے کے چل رہا ہے, چلے اس کو پھر بھی حق دیا جا سکتا ہے, ابھی تم آؤ اپنے سسٹم کے ساتھ اس کا موازنہ کرو, لیکن وہ جس نے جمہوریت کی جیم نہیں دیکھی, جس میں عوام کا کوئی ہے ہی نہیں, ایک خاندان ہے جو نسل در نسل جو ہے وہ حکمرانی کرتا جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے جناب کہ اس الیکشن میں یہ خامی ہے, اس میں یہ, تو بہت سارے تضادات جو ہے نا وہ بھی سمجھ آتے ہیں. یعنی ایک اس کو اگر اس ایران کے الیکشن کو آپ عالمی سیاسی نظام کے اندر ایک کسوٹی قرار دیں, اس کو دیکھیں کہ کون سے ممالک, کون سے افراد, کون سے دانشور, کون سے تھنک ٹینک جمہوریت کے دشمن ہیں, عوام کے مخالف ہیں, نظام کو اپنی مرضی میں لے کے آنا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ایران کا الیکشن جو ہے وہ چیزوں کو ثابت کر رہا ہے کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہے, کس کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں متضاد اور ایک دوسرے سے ٹکرانے والی پالیسی ہیں, کہاں پہ منافقانہ رول پلے کیا جا رہا ہے, کہاں پہ شخصی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں, کہاں پہ کسی کا ایجنٹ بن کے جو ہے اس کی آواز میں جو ہے اعتراض کیا جا رہا ہے. تو اس زاویے سے بھی ایران کے الیکشن کو دیکھنے کی ضرورت.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور سمعین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. گزشتہ روز 15 جون کو فلیگ ڈانس ریلی نے صہیونی گروہوں میں موجود اختلافات کو مزید آشکارا کر دیا ہے. مقبوضہ علاقوں میں ہونے والے ان مظاہروں میں اسرائیل کی جعلی ریاست میں موجود مختلف گروہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے نظر آئے. یاد رہے کہ قاسب صہیونی حکومت کی نئی تشکیل پانے والی کابینہ نے متنازع پرچم ریلی کی اجازت دی ہے. اس ریلی کی وجہ سے فلسطینی اور صہیونیوں میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیلی سوسائٹی میں بھی باہمی اختلافات کم نہیں ہیں. پرچم ریلی میں لیکوڈ پارٹی کے کارکنوں نے نئے صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے خلاف نعرے بازی کی اور اس بات کا کھل کر اعلان کیا کہ بینٹ خائن اور جھوٹا ہے. اس پرچم ریلی نے اسرائیل میں موجود اختلافات کو برملا کر دیا ہے اور اسرائیل کے سیاسی ڈھانچے میں موجود کمزوریوں کو مزید نمایاں کر دیا ہے. اسرائیل کے سیاسی نظام میں اختلاف اور خلیج اس وقت شروع ہوئی جب نفتالی بینٹ اور گیدوئن نے لیکوڈ پارٹی سے الگ ہو کر ایک نئی پارٹی کی داغ بیل ڈالی. اسرائیل کی نئی تشکیل پانے والی کابینہ میں متضاد اور متحارب گروہ اکٹھے ہوئے ہیں, جس سے جلد یا بدیر باہمی اختلافات مزید ابھر کر سامنے آئیں گے. مثال کے طور پر نئی کابینہ میں لیبرمین اور بینٹ اور سام جیسے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ساتھ ساتھ بائیں بازو کے اعتدال پسند بھی موجود ہیں. پرچم ریلی میں لگنے والے نعرے بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل کا سیاسی نظام تضادات کا مجموعہ ہے اور مختلف افکار و نظریات رکھنے والے سیاسی گروہ کسی بھی وقت ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو سکتے ہیں. گزشتہ روز کی پرچم ریلی کے شرکا مختلف طرح کے نعرے لگا رہے تھے. مثال کے طور پر باب العمود کے قریب صہیونی مظاہرین عربوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مرد آباد عرب کے نعرے بلند کر رہے تھے. دوسری طرف عرب تحریک کے سربراہ احمد التیوی نے پرچم ریلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قدس میں صرف فلسطین کے پرچم کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور بقیہ تمام جھنڈے اور پرچم غیر قانونی اور ناقابل قبول ہیں. قابل ذکر ہے کہ فلیگ ڈانس ریلی میں ایسے عالم میں عربوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے کہ عرب شہریوں پر مشتمل جماعت رام نئی صہیونی حکومت میں شامل ہے اور اس کے فیصلہ کن ووٹوں سے نئی حکومت تشکیل پائی ہے. عربوں کے خلاف یہ نعرے صرف اسرائیلی سوسائٹی کی داخلی صورتحال کو نمایاں نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے پیچھے سیاسی اہداف بھی موجود ہیں, کیونکہ عرب جماعت نے نتن یاہو کو اقتدار سے الگ کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. منگل کی پرچم ریلی نے قاسب صہیونی حکومت اور صہیونی لابی کی نسل پرستی کو نمایاں کر دیا ہے, کیونکہ اس ریلی کا آغاز کرنے والا ایک انتہا پسند یہودی یہودا حزنائی تھا. یہودا حزنانی قدس اور غرب اردن میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کا زبردست حامی تھا. یہودا نے امریکہ میں موجود یہودی نواز موومنٹ شروع کی تھی اور اس نے غاصب اسرائیلی فوج کے بعض ریٹائرڈ جنرلوں کو اپنے ساتھ ملا کر نوجوان صہیونیوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. یہودا 1992 میں ہلاک ہوا اور پرچم ریلی ہر سال اس کی یاد اور اس کے شروع کیے گئے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اس ریلی کا بڑا نعرہ یہودی بستیوں کی تعمیر ہوتا ہے، اور اب تو اس ریلی اور اس دن کو دینی تقدس بھی دے دیا گیا ہے۔ بہرحال فلیگ ڈانس ریلی کے خائن و مؤسس انتہا پسند سے ہونی ہے، اسی لیے تو عرب تحریک کے سربراہ احمد الطیبی نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ریلی غاصبانہ قبضے اور یہودی پرستی اور صہیونیت نوازی کی علامت ہے۔ اس نسل پرستی کی بنیادی اور اصلی وجہ غاصب صہیونی حکومت کے مظالم اور مقبوضہ علاقوں میں مختلف سیاسی و سماجی اختلافات کی موجودگی ہے۔ اس سال کی فلیگ ڈانس ریلی نے ان اختلافات اور سیاسی و سماجی خلیج کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے کملی والے نے آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا، میرے
کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 خرداد، 5 ذیقعدہ اور 16 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ ذیقعدہ سن 664 ہجری قمری کو معروف فقیہ، محدث، مورخ اور ادیب رضی الدین علی بن موسیٰ المعروف سید ابن طاؤس کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے وطن میں گزاری اور مختلف دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول رہے. آپ کے زہد و تقویٰ کا خاص و عام میں شہرہ تھا. اپنے زہد ہی کی بنا پر آپ نے بادشاہوں کے درباروں میں عہدوں کو ٹھکرا دیا. سید ابن طاؤس کے معاصر علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے. آپ نے علم کلام، اخلاق، فقہ اور حدیث میں کتابیں چھوڑی ہیں. ان کی اہم ترین تصنیفات میں الملاحم والفتن اور اللہوف جو روز عاشورہ کے واقعات کے بارے میں ہے خاص طور سے قابل ذکر ہے. سولہ جون 1944 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہروں پر حملے کا آغاز فوکولا شہر پر بمباری سے کیا جو جاپان کے جنوب میں واقع ہے. بمباری کا یہ سلسلہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا. جاپانی شہروں پر امریکی بمباری سے ہزاروں افراد ہلاک اور صنعتی مراکز کے علاوہ جاپان کی زرعی اراضی کو بھی بھاری نقصان پہنچا. اگست 1945 میں اس ملک کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان پر امریکی بمباری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. امریکہ کے اس غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں دونوں شہر راکھ کا ڈھیر بن گئے اور ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں میں ایٹمی تابکاری کے اثرات کے سبب آج بھی ناقص الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں. سولہ جون 1948 عیسوی کو کمرشل ہوائی جہاز کے اغوا کا پہلا واقعہ پیش آیا. یہ جہاز میکاؤ کے ہوائی اڈے سے ہانگ کانگ جا رہا تھا کہ پرواز کے فوراً بعد ایک گروہ نے جس کی سربراہی وانگ یومین نامی ایک شخص کر رہا تھا اس جہاز کو اغوا کر لیا. مگر جہاز کے کپتان نے اغوا کاروں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جس پر انہوں نے گولی چلا دی. نتیجتاً جہاز گر کر تباہ ہو گیا. حیرت انگیز طور پر اس واقعے میں صرف ایک شخص زندہ بچا جو اغواکاروں کا سرغنہ وانگ یومین تھا. شروع میں ہوائی جہاز کی تباہی کو معمول کا ایک فضائی حادثہ سمجھا گیا لیکن جب جہاز کے ملبے سے گولیاں برآمد ہوئیں تو پولیس نے تحقیق شروع کی. پولیس نے اپنے ایک مخبر کے ذریعے وانگ یومین سے جو ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا نہایت چالاکی کے ساتھ ہوائی جہاز کے اغوا کی تفصیلات معلوم کر لیں اور اس طرح ہائی جیکر وانگ یومین کی گرفتاری عمل میں آئی. سولہ جون 1963 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون خلاباز ویلنٹینا تیریش کووا نے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا. اس خاتون خلاباز کا تعلق سوویت یونین سے تھا. ویلنٹینا تیریشکووا دنیا کے پہلے خلاباز یوری گاگرن کی خلابازی کے 2 سال کے بعد خلائی سفر پر روانہ ہوئی اور 70 گھنٹے 50 منٹ میں کرے ارض کے 48 چکر لگائے. اس طرح انہوں نے دنیا کی پہلی خاتون خلاباز کا اعزاز حاصل کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام محفوظ کرا لیا. ویلنٹینا تیریشکووا 6 مارچ 1937 عیسوی کو سوویت یونین میں پیدا ہوئی تھی. انہوں نے محض 26 سال کی عمر میں ووستوک 6 نامی خلائی گاڑی سے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا تھا. تیریشکووا کی خلائی گاڑی جب اپنے مدار میں پہنچی تو اس وقت سوویت یونین کا ایک اور خلاباز زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا. چھبیس خرداد 1386 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ شیخ محمد فاضل لنکرانی نے وفات پائی. وہ 1310 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے اور نوجوانی سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا. انہوں نے آیت اللہ العظمہ بروجردی اور امام خمینی رحمت اللہ جیسے بزرگ اساتذہ سے قصب فیض کیا اور اپنی صلاحیت اور محنت سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لنکارانی نے سن 1342 ہجری شمسی میں اپنے استاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کے وقت سے ہی اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کر دیا تھا اور بیرونی سامراج اور داخلی استبداد کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے پہلوی استبدادی حکومت کے دور میں آیت اللہ لنکرانی کو بارہا گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور بالآخر جلاوطن کر دیا گیا۔ انہوں نے سن 1357 ہجری شمسی میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس عظیم تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہوئے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
آپ سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات 28 خرداد مطابق 18 جون کو منعقد ہوں گے۔ یہ انتخابات ایران میں دیگر انتخابات کی مانند مختلف وجوہات کی بنا پر میڈیا اور نیوز چینلوں کا اہم ترین موضوع بن گئے ہیں۔ ایران میں صدارتی انتخابات ہر چیز سے زیادہ اس کے منفرد ہونے کی حیثیت سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران علاقے میں ایک مستحکم، مضبوط اور فیصلہ کن کردار کا حامل ملک ہے، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات کے جمہوری اقدار اور فیصلہ کن اقدار کے جو علاقے اور حتی عالمی سطح پر بھی توازن میں مؤثر ہیں، نے ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو عالمی ذرائع ابلاغ کے ایک اہم موضوع میں تبدیل کر دیا ہے۔
برسوں سے ایرانی قوم کے بدخواہ عناصر ایران کے خلاف ایک طولانی اور بھرپور جنگ میں مشغول ہیں، اور انہوں نے ایران مخالف وسیع محاذ قائم کیا ہے، اور میڈیا چینل اس ہدف کو مسلسل ہوا دینے اور ایران کے خلاف نفسیاتی، سیاسی اور تشہیراتی دباؤ بنانے کے لیے ایران مخالف منصوبہ سازی کر رہے ہیں، اور وہ ایرانی اور ایرانیوں کو نقصان پہنچانے اور ان کو کمزور کرنے کے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مغرب کے نیوز چینلز اور میڈیا ذرائع در حقیقت نامزد امیدواروں کی انتخابی مہم کے پروگراموں اور مناظروں کو تحریف اور انحراف سے دوچار کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ نامزد امیدواروں کی جانب سے جن مسائل اور موضوعات کو بیان کیا جا رہا ہے ان سے سوء استفادہ کرتے ہوئے ایران کے انتخابی ماحول کو بگاڑنے میں کوشاں ہیں۔
سامعین، یہ ذرائع ابلاغ زیادہ تر انتخابات سے متعلق خبروں اور واقعات کو منعکس کرنے کی آڑ میں ایران مخالف اپنے مغرضانہ اور دشمنانہ اہداف کو بیان کرتے ہیں۔ ان اہداف میں سے ایک لوگوں کے درمیان انتخابات کے حوالے سے منفی ذہنیت پیدا کرنا اور ان کو ناامید کرنا اور ان کو اپنے حق رائے دہی کے استعمال اور ووٹنگ میں شرکت سے روکنا ہے۔ اغیار کے سیٹلائٹ اور میڈیا چینلز تشہیراتی اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے استفادہ کرتے ہوئے سائبر اسپیس میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے انتخابات کو دکھاوا اور پہلے سے طے شدہ پلاننگ بتا رہے ہیں، اس طرح سے کہ مخاطب یہ احساس کرے کہ میڈیا جو کچھ بتا رہا ہے اور میڈیا اس سے جو بھی نتیجہ اخذ کر رہا ہے وہ مکمل طور پر ایران میں انتخابی ماحول اور حقائق کے عین مطابق ہے۔ اس روش کے ذریعے وہ ان انتخابی موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ جو بظاہر مناظرے کے موضوعات اور انتخابات کے نامزد امیدواروں کے بیانات اور اظہار خیالات ہیں، لیکن ان مسائل کو بیان کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے مخاطب میں منفی ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے۔
یہ ذرائع ابلاغ انتخابی موضوعات کے درمیان سے ایسے مسائل کو اچھالتے ہیں کہ جس سے اپنے مخاطبین کی توجہ مبذول کرا سکیں، اور پھر ان موضوعات کی آڑ میں حقائق کو الٹا پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بیرون ممالک سے نشر ہونے والے فارسی زبان چینلز جیسے وائس آف امریکہ، بی بی سی فارسی، مانو تو چینل، ایران انٹرنیشنل، وہ چینلز ہیں جو ایرانی عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے جانے کی کارزار اور تشہیراتی مہم میں فرنٹ لائن پر ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ اپنی تشہیراتی مہم میں بیق وقت عوام کی حوصلہ شکنی کرنے اور ان کو مایوس کرنے کے لیے مختلف منصوبوں کے ذریعے اپنے اہداف کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہی عوام اور حکام کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد معاشرے کے ماحول کو چند دھڑوں میں تقسیم کرنا اور آخرکار ایران میں انتخابی گہما گہمی کو ہلکا اور کم رنگ ظاہر کرنے کے مقصد سے شہریوں میں ناراضگی کو بڑھانا ہے۔ بی بی سی اور ایران انٹرنیشنل جیسے معاند اور دشمن ذرائع ابلاغ کہ جن کا بجٹ سیدھے لندن اور ریاض سے پورا ہوتا ہے، اسی ہدف پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا مقصد ایران مخالف فضا ہموار کرنے اور لوگوں کو ایران اور حکام سے بدزن کرنے اور ان کو مخالف بنانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اس طرز فکر کے ساتھ ہی جب بھی ایران میں صدارتی اور دیگر انتخابات منعقد ہوتے ہیں تو اس وقت اغیار کے ذرائع ابلاغ اپنی تشہیراتی جنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ حقائق کو برعکس پیش کر کے رائے عامہ کے ذہنوں کو مشوش کرنے کو اپنی تشہیراتی مہم کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ انتخابات کے دوران نسلی امتیاز کو بڑھاوا دینے اور قوموں کو بھڑکانے کی کوششیں بھی ان حلقوں کی چالوں کا ایک حصہ رہی ہیں تاکہ انتخابات میں ان کی شرکت کو کم کر سکیں۔ سیاسی مسائل کے ماہر کیومر سیاستداں پناہ انتخابی ماحول کو متاثر کرنے کے ذرائع ابلاغ کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، حکام کے بارے میں لوگوں میں عدم اعتماد پیدا کرنا اور انتخابات کے نتیجے میں عوام کے ووٹوں کو اہمیت نہ دیا جانا اور شہری حقوق کے خلاف ورزی اور گھٹن کا ماحول پیدا کیا جانا، ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو یہ ذرائع ابلاغ ایران کے اہم قانونی اور سرکاری اداروں جیسے گارڈین کونسل سے لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنے اور ان میں عدم اعتماد پیدا کرنے کے لیے بطور ہتھکنڈا پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ متعدد ہتھکنڈے بروئے کار لاتے ہیں تاکہ یہ باور کرائیں کہ ایران میں انتخابات محض دکھاوے کے ہیں۔
یہ ذرائع ابلاغ انتخابات کو دھڑے بندیوں میں مرکوز کر کے اور اقتصادی مسائل و مشکلات سے تشہیراتی اور مغرضانہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتصادی امور میں حکومت کو نااہل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نامزد امیدواروں کی اہلیت و صلاحیت کے مسئلے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں اس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ گویا صرف ایران میں ایک ادارہ گارڈین کونسل ہے جو نامزد امیدواروں کی صلاحیت کا جائزہ لیتا ہے، اور دوسرے ممالک کے انتخابات میں امیدواروں کی اہلیت کا جائزہ لینے جیسی اہم ذمہ داری کے لیے کوئی نگرانی یا معیار موجود نہیں ہے۔ بیرون ملک چلائے جانے والے فارسی چینلز کے اقدامات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کا مقصد لوگوں میں داخلی میڈیا کے بارے میں عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔
سامعین، در حقیقت مغرب کے ذریعے ہدف بنائے گئے ممالک میں انتخابات کے وقت سیاسی ماحول کو نشانہ بنانے اور انتخابی اصولوں کو چیلنج سے دوچار کرنے کے لیے ایک موضوع پلیٹ فارم اور ایک موقع حاصل کرنا ان ذرائع ابلاغ کا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی مقصد معاشرے میں بعض اوقات اسے سول نافرمانی میں بدلنا ہوتا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ ایران کے انتخابات میں منفی پروپیگنڈے کر کے میڈیا کی نفسیاتی جنگ میں شدت لا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ان انتخابات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور ووٹروں کے درمیان انتخابات میں شرکت میں کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ پروپیگنڈے اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس سے ظاہر کر سکیں کہ بعض انتہا پسند نامزد امیدوار جنگ اور بحران کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ جمہوریت مخالف ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات نیوز ایجنسیوں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران۔ روزنامہ ایران لکھتے ہیں، معاشی جرائم کے دستاویزات شائع کیے جائیں، صدر روحانی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے پابندیوں اور اقتصادی جنگ کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حسن روحانی نے کہا کہ رائے عامہ کو آگاہ کرنے کی غرض سے اقتصادی جنگ اور وسیع پابندیاں لگانے والوں کے غیر معمولی جرائم کے دستاویزی ثبوت جاری کیے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ پوری دنیا کو ایرانی عوام کے خلاف غیر انسانی جرائم سے آگاہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اقتصادی جنگ اور پابندیوں نے عام لوگوں کی معیشت اور زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائے عامہ کے ذہنوں میں انسانیت کے خلاف جرائم کا تصور صرف جنگ اور مسلحانہ جھڑپوں تک محدود ہے، حالانکہ پابندیوں اور اقتصادی جنگ کو انسانیت کے خلاف خاموش جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ اس غیر انسانی اقدام کا شکار ہونے والے ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران پابندیاں لگانے والوں کے جرائم کے دستاویزی ثبوت دنیا والوں کے سامنے پیش کرے گا۔ سامنے القدس العربی نے خبر لگائی ہے، آبادکاروں نے مقبوضہ بیت المقدس میں باب العمود پر قبضہ کیا، غرب اردن اور غزہ میں مظاہرے۔ سیونی آبادکاروں کی فلیگ ڈانس ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے باب العمود پر قبضہ کر لیا اور وہ اس دوران عرب مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہزاروں آبادکاروں کے ہاتھوں میں پرچم تھے اور فلیگ ڈانس ریلی سخت سیکیورٹی انتظامات کے تحت نکالی گئی، جبکہ لاؤڈ سپیکر پر عبرانی زبان میں مختلف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ شدت پسند سیونیوں کی فلیگ ڈانس ریلی تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی اور اس کے بعد یہودی خواتین کا بھی ایک جلوس نکلا۔ فلیگ ڈانس ریلی سے قبل اسرائیلی سیکیورٹی فورس نے باب العمود کا پورا علاقہ فلسطینیوں سے خالی کرا لیا تھا اور فلسطینیوں کو علاقے سے ہٹانے کے لیے اسرائیلی فوج نے تشدد کا سہارا بھی لیا۔ اس دوران دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شدت پسند سیونیوں کی فلیگ ڈانس ریلی کے خلاف احتجاج کے لیے اسرائیلی پارلیمنٹ کے 4 عرب اراکین بھی باب العمود پہنچے تھے۔ غرب اردن میں فلیگ ڈانس ریلی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ غزہ میں غصے سے بھرے ہزاروں فلسطینیوں نے فلیگ ڈانس ریلی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ کی خبر ہے، قومی اسمبلی دوسرے روز بھی اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران وزراء سمیت حکومتی ارکان کا ہنگامہ۔ قومی اسمبلی میں دوسرے روز بھی وزراء اور حکومتی ارکان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے دوران شدید احتجاج، شور شرابہ اور ہنگامہ کیا، جس کے باعث ایوان میدان جنگ بن گیا. نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی. سارجنٹ ایٹ آرمز بھی صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہے. حکومتی رکن علی نواز آوان نے بجٹ دستاویز لیگی رہنما روہیل اسکر کو دے ماری. دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. ہنگامہ آرائی کے دوران تحریک انصاف کی رکن اسمبلی ملکہ بخاری چہرے پر کتاب لگنے سے زخمی ہو گئیں. اپوزیشن ارکان نے شہباز شریف کے گرد حفاظتی حصار بنا لیا. حکومت اور اپوزیشن ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف جملے بازی کی, نعرے لگائے اور گالم گلوچ بھی کی. دوسری طرف حکومتی وزراء اراکین ڈیسک اور سیٹیاں بجاتے رہے. حکومتی اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک نہ سنی. ادھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے ڈھائی برسوں میں جو بویا ہے آج یہ اس کا رد عمل دیکھ رہے ہیں. سامنے ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے مسلمانوں کی ترقی یا اجاڑنے کی سازش. گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں سے ایسی کئی خبریں موصول ہوئی ہیں جن کے بین السطور یہی کہانی گردش کر رہی ہے کہ صدیوں سے آباد مسلمانوں کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر ان سے زمینیں خالی کرائی جائیں اور ان کی آبادی کو منتشر کیا جائے. مسلم اکثریتی علاقوں میں ترقی کے نام پر کیے جانے والے ان اقدامات کی حقیقت ان علاقوں کے مکین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اچھی طرح سمجھ رہی ہے. لاکھ انکار کیا جائے مگر سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے. کشمیر, آسام, دیگر مسلم اکثریت والے علاقوں میں حکومت کا جبر, اشتعال انگیز اقدامات اور امتیازی قانون سازی, یہ سارے اقدامات اسی کی نشاندہی کرتے ہیں. اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے کے بجائے اس سے خوف زدگی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی شکل اختیار کر لی ہے. جمہوریت, سیکولرزم کے تمام تر دعوے اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانے والی حکومت کے یہ اقدامات اسی نفرت کا نتیجہ ہیں جنہیں مسلمانوں کی ترقی کا خوبصورت نام دیا جا رہا ہے. اور سامعین, آخر میں ہم تسنیم نیوز ایجنسی کی ایک خبر آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں. خبر کچھ اس طرح ہے, نیٹو دوسروں کے لیے تقریر کرنے کی بجائے پہلے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں. ترجمان وزارت خارجہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مشرق وسطی میں اپنے بھیانک ماضی کی وجہ سے نیٹو کو دوسرے ممالک کو نصیحت کرنے کا حق نہیں ہے. نیٹو کے رکن ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بھاشن دینے کی بجائے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ٹویٹ کیا کہ نیٹو اور جی سیون کا ہمارے علاقے میں جو بھیانک ماضی رہا ہے اس کے پیش نظر انہیں یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ سمجھائیں. خاص طور پر ایران کے بارے میں تو بولنے کا انہیں حق ہی نہیں ہے جو علاقے میں امن و آشتی کا مرکز ہے. اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. عزیز سامعین, اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت, جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع نشر ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
اسلام کی معرفت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں سامعین. اس پروگرام میں بھی ہم بہشت کی دیگر حیرت انگیز توصیف بیان کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, خداوند عالم نے بہشت کو اپنے لطف و رحمت سے خلق کیا ہے اور وہ اس بات کا خواہاں ہے کہ بہشت میں اپنے مہمانوں کی, جو پرہیزگار اور سعادت مند ہیں, بہترین شکل میں پذیرائی کریں. وہاں اصلی میزبان خداوند کریم ہی ہوگا اور وہ اپنے مہمانوں کی پذیرائی کے اسباب فراہم کرے گا. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پروردگار عالم کے جو خالق و مقتدر ہے, کس طرح اپنی حیرت انگیز پاداشوں اور نعمتوں سے اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرے گا. جیسا کہ خداوند عالم خود سورہ سجدہ کی آیت 17 میں ارشاد فرما رہا ہے, پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اچھے اعمال کے سلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں. بہشت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کے دروازے کھل جائیں گے اور داروغہ جنت ان کے استقبال کو آئیں گے. وہ کھلی آغوش اور خوشی و شادمانی کے ساتھ دنیا میں نجات یافتہ انسانوں کو بہشت کی جانب رہنمائی کریں گے. وہاں نیک بندوں کا مخصوص انداز میں احترام بجا لایا جائے گا. اب ہم اس مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ بہشت میں ان گرا قدر مہمانوں کے انتظار میں کیا ہے. قرآن کریم نے متعدد آیات میں جنتیوں کو دیے جانے والے بعض انعامات اور پاداشوں کا ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ انسان کی آیات 12 سے 14 تک میں ارشاد ہو رہا ہے اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ سردی کی شدت, اور درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کی دسترس میں ہوں گے. ان آیات کی روح سے خداوند عالم نیک بندوں کے صبر و تحمل کے بدلے میں ان کو بہشت میں جگہ دے گا. وہاں ان کو حریر کے لباس زیب تن کیے جائیں گے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ مکمل آسودگی کے ساتھ خوبصورت اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ سب چیزیں اس امر کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ انتہائی اطمینان و سکون کے ماحول میں زندگی گزاریں گے. یہ آیات الہیہ جنت کی فضا اور ہوا کے مکمل معتدل ہونے کی جانب بھی اشارہ کر رہی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت. بالفاظ دیگر جنت میں موسم بہت خوشگوار ہوگا. بہشت میں نہ تو موسم گرما کی طاقت فرسا گرمی ہوگی کہ جس سے انسان بدحال اور تکلیف میں ہو, اور نہ ہی شدید ٹھنڈک ہوگی کہ سردی سے انسان لرزنے لگے. بہشت کی ہوا ہمیشہ خوشگوار اور بہاری ہوگی. اس میں ہوا بہت نرم اور ہلکی ہلکی لطیف سی خنکی کے ساتھ چل رہی ہوگی. سامعین, جنت میں ہر طرف سرسبز و شاداب درخت ہوں گے اور ان خوبصورت اور اونچے اونچے درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا اور سایہ دار ہوں گی. یہ درخت بہت زیادہ متنوع ہوں گے اور ان پر انواع اقسام کے لذیذ میوے لگے ہوں گے. ان درختوں کے نیچے صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہوں گی. ان درختوں کے کنارے نہروں, چشموں اور آبشاروں کا وجود کہ جن کے پانی صاف و شفاف ہوتے ہیں, ایک انتہائی خوبصورت اور قابل دید منظر پیش کریں گے. اس لحاظ سے کہ بہشت کے باغوں میں پانی کا بہاؤ دائمی ہوگا, اس لیے اس کے درخت ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوں گے اور اس کی شاخیں پتوں اور پھلوں سے بھری ہوں گی. دنیا کے درختوں کے برعکس کہ جن کی پتیاں ایک مدت کے بعد خشک ہو جاتی ہیں, ان تمام اوصاف کے پیش نظر تصور شرط ہے کہ جنت کتنی خوبصورت اور شان و عظمت کی حامل ہوگی. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید نے سورہ واقعہ کی آیات 28 سے 30 میں بہشتیوں کے مقام و منزلت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی جنت کے درختوں کی بھی توصیف بیان کی ہے. وہ ایسی بیری کے درختوں کے نیچے ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے, اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور سایوں میں ہوں گے. سدر یا بیری کا درخت بہت سایہ دار درخت ہے. یہ درخت کانٹوں والا ہے, لیکن اس آیت کے مطابق بیری کے درخت جو بہشت میں ہوں گے ان میں کانٹے نہیں ہوں گے. روایات کے مطابق وہاں کانٹوں کے بجائے بیری کے درخت کی ڈالوں پر رنگا رنگ میوے ہوں گے. سامعین, اس میں مزید ذکر ہوا ہے کہ اہل جنت کیلوں کے درختوں کے پاس ہوں گے کہ جن کے خوشے تہ بتہ ہوں گے. کیلے کا درخت چوڑے اور خوبصورت پتوں اور میٹھے اور خوشگوار پھل کا حامل ہوتا ہے. البتہ بعض مفسرین نے اس آیت سے ایسے درختوں کو مراد لیا ہے کہ جو کیلوں اور بہت زیادہ خوشبو والے پھلوں کے حامل ہوں گے. بعض مفسرین کی نظر میں یہ جنتی درخت ایسے پربار اور میووں سے لدے ہوں گے کہ ان کی ڈالیں اور شاخیں بے پناہ میووں سے جھکی ہوں گی. ان آیات میں آگے چل کر ایک اور بہشتی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان درختوں کا سایہ پھیلا ہوا ہوگا, یعنی ہر طرف سایہ ہی سایہ ہوگا. اس لیے اہل جنت ہرگز آفتاب کی حرارت سے اذیت میں نہ ہوں گے اور ہمیشہ وہ نرم و لطیف اور روح افزا سایوں میں رہیں گے. سامعین, جنت کے سرسبز و خرم باغوں میں پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کے علاوہ مسلسل نہریں اور چشمے جاری رہیں گے, جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیات 31 اور 32 میں ذکر ہوا ہے. جھرنے سے گرتے ہوئے پانی کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے. قرآن جنت کے پانیوں کے بارے میں فرما رہا ہے، جنتی لوگ ان پانیوں کے کنارے زندگی گزاریں گے کہ جو دائمی طور پر رواں اور بہتے ہوں گے، بلا شبہ جنت میں وسیع و عریض باغات ہوں گے، اس کے پانی اوپر سے نیچے کی طرف جاری ہوں گے جو آنکھوں کے لیے انتہائی خوبصورت مناظر تخلیق کریں گے۔ واضح سی بات ہے کہ جنت کے درختوں اور صاف و شفاف پانیوں سے انواع و اقسام کے میوہ دار درخت وجود میں آئیں گے، اور ان درختوں کے میوے جنتیوں کی غذا بنیں گے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھل ہوں گے۔ انواع و اقسام کے رنگ برنگے اور مختلف خوشبوؤں والے میوے اور پھل بڑی مقدار میں ان کے اختیار میں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض میوے دنیاوی میووں سے مشابہ ہوں، لیکن ان میں سے بیشتر ایسے میوے اور پھل ہوں گے جن کی اس دنیا کے پھلوں سے کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ بہر صورت بہشت میں مختلف اقسام کے میوے اور پھل ہوں گے، اور ان میں ہر ایک دوسرے سے زیادہ رنگین اور مزیدار ہوں گے۔ سامعین، جنت کے میوے ہمیشہ رہنے والے اور خراب نہ ہونے والے ہوں گے۔ یہ میوے پکے ہوئے اور لوگوں کی دسترس میں ہوں گے، وہ کسی زحمت کے بغیر ڈالیوں سے الگ ہو سکیں گے اور ان کو توڑنا بھی آسان ہوگا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں زیادہ تر جنت کی غذاؤں کے درمیان میووں کا ذکر کیا گیا ہے۔ متنوع میوے کے جو جنتیوں کی خواہش کے مطابق ہوں گے، یہ خود اس امر کا آئینہ دار ہے کہ میوے اور پھل بہشت کی اہم ترین غذا ہوں گے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی سب سے بہترین اور سب سے سالم ترین غذا میوے ہیں۔ بہشت میں گوناگون نہریں اور چشمے جاری ہوں گے کہ جن میں سے ہر ایک کے پانی کی ایک خاص لذت اور فائدے ہوں گے۔ جنت کی نہریں اور چشمے اہل جنت کے اختیار میں ہوں گی، اور وہ اس حد تک صاحب ارادہ و اختیار ہوں گے کہ خود بھی چشمے اور نہریں تعمیر کر سکیں گے، اور جس جانب بھی چاہیں گے ان کو جاری کر سکیں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات 15 میں جنت کی نہروں کے چار نمونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسے شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی۔ اس آیت میں جنت میں جاری چار قسم کی نہروں کا نام لیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہو رہا ہے، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرہ برابر فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ اصولی طور پر بہشت میں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، اور وہاں وقت اور زمانے گزرنے سے کھانے اور پینے کی چیزیں خراب نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آیت میں ایک اور قسم کی جنت کا تعارف کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہاں ایسی شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ سامعین، یہ بات واضح ہے کہ بہشتی شراب کا دنیا کی آلودہ اور ناپاک شراب سے کوئی ربط اور موازنہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے ایک اور مقام پر اس کی توصیف میں کہا ہے کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ جو نہ عقل کے زائل ہونے کا باعث ہوگی، اور نہ ہی اس کو پی کر جنتی مست ہوں گے۔ در حقیقت دنیا کی شراب کے برخلاف کہ جو مستی اور عقل کے زائل ہونے کا باعث ہے، جنت کی شراب پاکیزہ شراب ہوشیاری اور بے حد لذت و فرحت کا باعث ہوگی۔ اور آخر کار آیت کے مطابق جنت کی چوتھی نہر صاف و شفاف اور خالص شہد کی ہوگی۔ سامعین، اس آیت میں صراحت کے ساتھ جنت کی نہروں کے بیان کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پینے والی اور کھانے والی تمام چیزیں ہمیشہ تر و تازہ ہوں گی، اور وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ غذائی اشیاء میں انواع اقسام کے جراثیم ان کھانوں کو خراب کرنے والے عوامل ہی اس کی بو یا رنگت میں تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں، اور اگر یہ جراثیم اور عوامل نہ ہو تو اس دنیا میں بھی ہر چیز اپنی فطری اور ابتدائی حالت پر ہی باقی رہے۔ اس دنیا کے برعکس جنت کی آب و ہوا اور فضا ایسی ہوگی کہ اس میں کسی بھی طرح کے نقصان پہنچانے والے جراثیم یا آزار دہندہ مخلوقات نہیں ہوں گی اور نعمتیں ہرگز خراب اور فاسد نہیں ہوں گی۔ اس لیے جنت کی نعمتیں ہر طرح کی آفت و نقص اور خراب ہونے سے محفوظ رہیں گی اور ہمیشہ پاک و سالم اور بے عیب ہوں گی۔ سامعین، آخر میں یہ نقطہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ جنت کی درختوں، میووں، نہروں اور باقی نعمتوں کا ذکر جنتیوں پر خداوند عالم کے الطاف و کرم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ الفاظ اور کلمات تو ان عظیم حقائق کے صرف ایک گوشے کو ہی انسانوں کے لیے مجسم کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ کہ جسے نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی زمین کے باشندوں کے فکروں میں سما سکتا ہے، وہ یقیناً دنیاوی اشیاء سے برتر و بالاتر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی عراقی ڈکٹیٹر صدام کے ایرانی صدر کے نام خطوط، خاص کر اس آخری خط کا ذکر کریں گے جس میں صدام نے ایران کے تمام اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے صلح کے معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی ایران و عراق کی طرف سے قبولیت کے بعد ایران و عراق کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جو پہلے سلامتی کونسل کی ثالثی سے شروع ہوا اور بعد میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے براہ راست مذاکرات پر منتج ہوا۔ ان مذاکرات میں صدام کی طرف سے اپنے دیرینہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایرانی وفود کی دور اندیشی اور باریک بینی نے صدام کی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ اس دوران صدام نے ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ عراقی ڈکٹیٹر نے ایرانی صدر کے نام 6 خطوط ارسال کیے، جن میں بعض خطوط کا ایران نے جواب تک نہ دیا، لیکن اس کے باوجود صدام مراسلے بھیجتا رہا۔ صدام کے خطوط میں کئی تضادات موجود تھے، جس کی ایران کی طرف سے وقتاً فوقتاً نشاندہی ہوتی رہی۔ صدام کی طرف سے تحریر کردہ 5 خط، جو ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی کے نام لکھا گیا، جناب ہاشمی رفسنجانی نے اس کا مفصل جواب دیا اور اس نقطے پر تاکید کی کہ ایران و عراق کے درمیان امن معاہدے کے موضوعات پر ہونے والے تمام مذاکرات کا منبع اور ماخذ 1975 کا الجزائر معاہدہ ہونا چاہیے، جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ صدام نے جب 5 خط تحریر کیا تو اس وقت وہ کویت پر حملہ کر چکا تھا اور عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد بھی تشکیل پا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حساس صورتحال میں ایران سے اپنی کشیدگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا۔ صدام کی خواہش تھی کہ وہ ایران کے خطرات سے محفوظ ہو کر صرف کویت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں 1975 کے الجزائر معاہدے کو قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ تھا، لیکن علاقے کے معروضی حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کر کے مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ صدام نے اپنے 5 خط کے جواب میں جو 6 خط تحریر کیا، اس میں اس نے صلح کے معاہدے کی شرائط کو ماننے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ صدر ایران کی طرف سے 14 اگست 1990 کے دن لکھے جانے والے خط کے جواب میں صدام نے 1975 کے اس معاہدے کو قبول کر لیا جو اس نے ستمبر 1980 میں جنگ شروع کرنے سے پہلے اخباری رپورٹوں اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا تھا۔ Thank you.
ایران اور عراق کے درمیان امن معاہدے کی پہلی شک میں معاہدے کے لیے 1975 کے الجزائر معاہدے کو ماخذ و منبع قرار دیا گیا۔ اس معاہدے کی تیسری شک میں لکھا گیا کہ عراق اپنی افواج 17 اگست 1990 سے بین الاقوامی سرحدوں پر واپس لے جانے کا آغاز کر دے گا۔ ایران عراق کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کی چوتھی شک میں لکھا گیا کہ عراق 17 اگست بروز جمعہ ایرانی قیدیوں کو رہا کرنے کا عمل بھی شروع کر دے گا۔ 14 اگست 1990 ایران عراق جنگ کے حوالے سے ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن ایران کی جنگ میں کامیابی کو گویا صدام نے باقاعدہ قبول کر لیا، اور صدام نے ایرانی صدر کے نام اپنے چھٹے خط میں اپنی شکست کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس خط کے نیچے دستخط کر کے گویا 8 سالہ اس جنگ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ صدام اس خط میں لکھتا ہے، جناب ہاشمی رفسنجانی صدر ایران، ہمارے اس فیصلے سے ہر چیز واضح اور شفاف ہو گئی ہے۔ آپ جو چاہ رہے تھے اور جس پر آپ بھروسہ کر رہے تھے وہ عملی ہو چکا ہے، اور اب صرف دستاویزات کے تبادلے کا عمل باقی ہے۔ سامن، ایرانی مجاہدین کی 8 سالہ استقامت اور مقاومت نے اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا، اور ایرانی نوجوانوں کی استقامت نے صدام کو ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صدام نے 10 سال پہلے جن اہداف کے حصول کے لیے ایران پر حملہ کیا تھا، آج وہ ان تمام مقاصد اور اہداف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ صدام نے اس خط کے لکھنے کے بعد نہ صرف 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کیا، بلکہ اپنی فورسز کو بھی بین الاقوامی سرحدوں پر واپسی کا حکم دیا۔ صدام نے اس اعتراف کے بعد ایران کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے فوری رہا کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس خط میں صدام نے ان تمام باتوں کو تسلیم کر لیا جو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 میں ایران کی طرف سے شامل کی گئی تھیں، اور ایران اس پر مسلسل اصرار کر رہا تھا۔ صدام کے خط کے 4 دن بعد 18 اگست 1990 کو ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے صدام کو جوابی خط میں لکھا، آپ نے 1975 کے الجزائر معاہدے کو مان کر اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی تمام شکوں کو قبول کر کے جنگ بندی اور قرارداد پر عمل درآمد کر کے امن کے راستے کو ہموار کیا ہے۔ ایران کے علاقوں سے اپنی افواج کی واپسی امن کے قیام کے لیے آپ کی سچائی اور سنجیدگی کی واضح علامت ہے۔ اس صورتحال میں ہم تہران میں آپ کے نمائندہ وفد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے، نیز مثبت سوچ اور حسن نیت کا اظہار کرتے ہوئے، دونوں ملکوں کے جائز حقوق اور ایک پائیدار امن اور صلح کے قیام کے لیے ہم مل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ صدام نے 1975 کے الجزائر کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج کو بین الاقوامی سرحدوں پر واپس بلا لیا، اور اب سرحدوں پر براہ نام عراقی فوج باقی رہ گئی جو عام طور پر کسی بھی ملک کی سرحد پر تعینات کی جاتی ہے۔ ایران نے 18 اگست 1990 کے دن سے ایرانی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع کر دیا، اور یہ ایرانی قیدی زمینی سرحدوں سے واپس ایران آنا شروع ہو گئے۔ اس معاہدے کے 5 دن بعد صدام نے ان تمام امور کو انجام دیا جو اس نے 1975 کے الجزائر معاہدے کی روشنی میں قبول کیے تھے۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا اور ایران کی تمام شرائط کو قبول کرنا عالمی ذرائع ابلاغ کے لیے ایک اہم خبر تھی، اسی لیے اس کو بھرپور کوریج ملی۔ امریکی حکام اور فوجی ذمہ داران جو صدام کے کویت پر حملے کی وجہ سے عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد تشکیل دینے میں مصروف تھے، ان کے لیے بھی یہ خبر نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ امریکی صدر بش نے اس موقع پر کہا، صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط کو مان لینا میرے لیے باعث سے حیرت ہے۔ اس اقدام کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پیشنگوئی کرنا ابھی ممکن نہیں۔ کویت اور دوسرے عرب ممالک جو براہ راست صدام سے حالت جنگ میں تھے، ان کے لیے بھی یہ صلح اور معاہدہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے 8 سال تک ایران کے خلاف فوجی، مالی، سیاسی، سفارتی اور ہر شعبے میں صدام کی بھرپور مدد کی تھی، اور ایران کی مخالفت کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑا تھا۔ بعض عرب ممالک نے تو ایران کے خلاف جنگ میں اپنا علاقہ تک فوجی مقاصد کے لیے صدام کو دے رکھا تھا، ان کے لیے یہ صلح اور یہ امن کا معاہدہ یقیناً حیران کن تھا۔ صدام نے ایران کے خلاف جنگ میں سعودی عرب سمیت عرب ممالک کو یہ کہا تھا کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف صدام کی حمایت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدام نے امریکہ اور سامراج کے خلاف جنگ اور ہیرو بننے کی کوشش کی تو سعودی وزیر خارجہ بندر بن سلطان نے صدام پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو صدام کو ایران کے خلاف امریکہ اور دوسرے ممالک کی مدد حاصل نہ ہو سکتی۔ بہرحال صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط ماننے پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ میرے خیال میں ایران جو چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا۔ البتہ کویتی حکام کے بیانات میں شرمندگی اور پشیمانی کا عنصر نمایاں تھا، کیونکہ یہی کویت تھا جس نے ایران عراق جنگ میں صدام کا دامے اور درمے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کویت نے عراق کو ایران کے خلاف دی جانے والی 30 ارب ڈالر کی امداد کا بھی شرمندگی کے ساتھ ذکر کیا۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پسپائی اور 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کرنا مشرق وسطی کے تقریباً تمام عرب ممالک کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ بہرحال اس خط اور الجزائر معاہدے کو ماننے کے بعد عراق کے وزیر خارجہ طارق عزیز نے تہران کا دورہ کیا اور 14 نومبر 1990 کو دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ اور براہ راست مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکتوبر 1990 سے دونوں ملکوں کے سفارت خانوں نے کام شروع کر دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی باقاعدہ بحالی کے اعلان کے بعد صدام کے خصوصی نمائندے عزت ابراہیم 8 جنوری 1991 کو تہران کے دورے پر آئے اور یوں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو گئے۔ البتہ 1991 میں عراق میں انتفاضہ شروع ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر سفارتی تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ جب صدام نے اس عوامی انتفاضہ کو کچلنے کے لیے انتہائی بے دردی سے عراقی عوام کا قتل کیا تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ سوامی اگلے پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی بعض شکوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، تو اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔